الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگو، عزیز بھائیو اور امت مسلمہ کے مقدس مار بہنوں، اسلامی سال کے 12 مہینے ہیں. اسلامی سال کا کیلنڈر محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذوالحجہ پہ ختم ہوتا ہے. مسلمانوں کا دن کا آغاز مغرب کے بعد سے نئی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے اور مغرب پہ دن ختم ہوتا ہے. کبھی حرم شریف میں جانے کا موقع ہو، دیکھا ہو وہاں کچھ گھڑیاں لگی ہوئی ہیں، تو وہاں ٹھیک 12 بجے مغرب کی نماز ہوتی ہے. اور 1:30 بجے عشاء کی نماز ہوتی. ہمیں تو اپنا دن کا بھی پتہ کوئی نہیں، اپنی تاریخ کا بھی پتہ کوئی نہیں، اپنے مہینوں کا بھی پتہ کوئی نہیں، اپنے سال کا بھی پتہ نہیں رہا. غیروں کی تہذیب نے ایسا تسلط کر رکھا ہے کہ نئی نسل کو تو پتہ ہی کوئی نہیں سال مسلمانوں کا شروع کب ہوتا ہے، پہلا مہینہ کون سا ہے، آخری مہینہ کون سا ہے. یہ پتہ ہے جنوری ہے، اور یہ بھی پتہ ہے دسمبر ہے، اور وہ پورے مہینوں کے نام بھی پتہ ہوں گے، لیکن اسلامی تاریخ، اسلامی سال کا آغاز، اسلامی مہینوں کے نام، مسلمانوں کی تاریخ کب بدلتی ہے؟ مغرب کے بعد بدلتی ہے. پورے سال مغرب 12 بجے ہوتی ہے. 12 بجے کے بعد نیا دن شروع ہوتا ہے، نئی تاریخ شروع ہوتی ہے مسلمانوں کی. عیسائیت کا جو کیلنڈر ہے اس میں دن نئی تاریخ رات 12 بجے کے بعد شروع ہوتا ہے، آدھا دن آدھی رات. ان کی تاریخ اس سے بدلتی ہے. چاند نظر آ جائے گا کل، تو مغرب کے بعد ہماری تاریخ بدل جائے گی. 1442 ہجری ہے، چاند نظر آ جائے گا 1441-43 ہجری ہو جائے گی، نیا سال شروع ہو جائے گا. جنوری ہوتا ہے نیا سال، تو سب کہتے ہیں نیا سال شروع ہو گیا، دنیا میں خوشیاں منائی جاتی ہیں. ہمارے یہاں نیا سال شروع ہوتا ہے رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے. ہم بچپن میں سنتے تھے کالے کپڑے نحوست کی علامت ہے، محرم میں شادیاں نہیں کرنی چاہیے، سفر میں صفر ہو جایا کرتا ہے آدمی. لیکن اب تو آپ کو سندھ حکومت کے فیصلوں سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کتنی برکت ہے محرم کی. جیسے ہی محرم آتا ہے کرونا بھی کم ہو جاتا ہے، لاک ڈاؤن بھی ختم ہو جاتا ہے. اب تو آپ کو اس کی برکت کا اندازہ ہو جانا چاہیے، مبارکباد دینی چاہیے، خوشی کا اظہار ہونا چاہیے کہ الحمدللہ محرم آ گیا، مسلمانوں کا نیا سال ہے، برکت شروع ہو گئی، کرونا ختم ہو گیا، لاک ڈاؤن بھی ختم ہو گیا. تو یہ عظمت والا مہینہ ہے، اور اس کی عظمت اللہ کے نبی کے زمانے سے ہے. چار مہینے حرمت والے، عظمت والے، تین ایک ساتھ ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور ایک مہینہ ہے رجب. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. چار مہینے حرمت والے، سال کے مہینے 12، چار حرمت والے. تو محرم کی جو عظمت ہے وہ حضرت عمر کی شہادت یا اہل بیت کی قربانی، اس سے آگے کی چیز ہے. اس لیے کہ کربلا کا واقعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا سے جانے کے 50 کے بعد ہوا. ساٹھ کی ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا، 60 کی ہجری میں. آپ کی وفات کو 50 ہو چکے تھے، آپ دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے. 60 کی ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا. لیکن اس کی عظمت تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ میں تھے اور پھر جب مدینہ میں بھی آئے تو مسلمانوں میں اس کا احترام اور عظمت کا تذکرہ تھا. اس کا اپنا احترام تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت اس مہینے میں ہوئی، شہادت کی شان بڑھ گئی. اہل بیت کی قربانی ہوئی عظمت والے مہینے میں، اس کی شان بڑھ گئی. تو اس مہینے کی عظمت اور حرمت تو پہلے سے ہے. تو عیسائیت کا جو سال شروع ہوتا ہے وہ سن میلادی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے وہ اپنا کیلنڈر شروع کرتا. December 25 اسے عیسائیت ان دنوں کو بڑے دن کہتی ہے، اور پھر چھٹیاں بھی کرتی، اور دیکھتے دیکھتے مسلمان بھی ان دنوں میں چھٹیاں کرتے ہیں، اور دنیا ان کو بڑے دن کہتی ہے. حالانکہ سال کے سب سے چھوٹے دن ہوتے ہیں، الٹی گنگا بہتی ہے. عیسائیت کا نظریہ یہ ہے کہ 25 کو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، اگرچہ اسلامی تعلیمات اس کی تائید نہیں کرتی. اس لیے کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عیسیٰ کی شکل میں بیٹا دیا خلوت میں تو آپ گھبرائیں، تو اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہوا کہ وحزی علی کی بجز نخلا تو ساکت علی کی رتبن جنیہ فکلی وشربی وقر عینا. آپ کھجور کے تنے کو ہلائیں، تازہ کھجوریں گریں گی. تو دنیا کے کسی بھی خطے میں دسمبر میں کھجوریں نہیں پکتی. سردیوں میں کھجوریں نہیں پکا کرتی، اور ٹھنڈے پانی کی ضرورت دسمبر میں نہیں ہوتی. لیکن ان کی ساری تاریخ میں ملاوٹ ہے تو اس میں بھی بڑا جھوٹ ہے. تو ان کے ہاں ولادت کو بنیاد بنایا گیا اپنی نئی سال کے آغاز کا. جشن بناتے ہیں, ناچتے کودتے ہیں, گندگیاں کرتے ہیں, سب ولادت کے نام پہ کرتے ہیں. مسلمانوں کے نئے سال کا آغاز اللہ کے نبی کی ولادت سے نہیں, سنے میلادی نہیں, اور نہ ہی وہ دن ہے جس دن اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت عطا فرمائی. سن نبوت بھی نہیں ہے آپ کو. دامن میں تو بہت ہی غیر معمولی واقعات ہیں. اسلام کے دامن میں تو معراج بھی ہے, وہ بھی غیر معمولی معجزہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم و شان معجزہ, زمین پہ کھڑے ہیں, چاند کو اشارہ کرتے ہیں, دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. لیکن اسلامی کیلنڈر کے لیے اس واقعے کو بھی بنیاد نہیں بنائے گی. فتح مکہ ہوا, بہت بڑا خوشی کا موقع تھا, بڑا تاریخی دن تھا اسلام کے لیے. لیکن اسی بھی اسلامی کیلنڈر کا بنیاد نہیں بنایا گیا. اسلامی کیلنڈر کا آغاز کا عنوان کیا بنایا؟ ہجرت. تاکہ مسلمان اور اس کی اولادیں اور اس کی نئی نسل جب بھی اسلامی تاریخ کو لکھے اور اس پر کوئی اس کو تاریخ کی ضرورت پڑے تو اسے فوراً اپنے آباء و اجداد کی یہ ہجرت کی تاریخ تر و تازہ ہو جائے. کہ اللہ کے نبی نے اور حضرات صحابہ نے ہجرت کی تھی, دین کی خاطر, اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہجرت کی تھی. ہاں, وطن چھوڑ دیا تھا, برادری چھوڑ دی تھی, گھر بار چھوڑ دیا تھا, کاروبار چھوڑ دیا تھا, بنے بنائے معاشی نظام قربان کر دیے تھے. اور یہ سب کچھ کیوں کیا تھا؟ اسلام کی خاطر, دین کی خاطر. تو مسلمان ہر سال کے ابتدا اور انتہا میں اس معیار پر اپنی دینداری دے کے آئے. یہ تھرمامیٹر ہے, یہ ایمان کی حرارت چیک کرتا ہے, یہ مقیاس ہے, آلہ حرارت ہے کہ آج بھی کیا اسلام ایمان کی قدر و قیمت اتنی ہے کہ اللہ کے دین کے لیے وطن چھوڑ دوں گا, برادری قربان کر دوں گا, گھر بار چھوڑ دوں گا, کاروبار چھوڑ دوں گا, لیکن اللہ کا دین نہیں چھوڑوں گا. اللہ کا دین نہیں چھوڑوں گا. دین کی یہ عظمت میرے بچوں میں ہے, میری بچیوں میں ہے. ہمارا دل اس کے لیے تیار ہے یہ ہے ہجرت کے عنوان سے نئے سال کا آغاز اور اس کی حکمت، اور اسلامی کیلنڈر کی بنیاد اس واقعے کو بنایا گیا کہ مسلمانوں کے ہاں اپنے بزرگوں کی وہ تاریخ سامنے رہے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں اور کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی معاشی پریشانی ہو، بلکہ کفار آپ کی خدمت میں آئے، دولت چاہیے ڈھیر لگا دیں گے، حسن چاہیے آپ کے قدموں میں آئے گا، آپ سردار بننا چاہتے ہیں ہم آپ کو اپنا سردار مان لیں گے، یہی ہوتا ہے نا، یا آدمی کو کھینچتی ہے دولت، یا کھینچتا ہے حسن، یا کھینچتا ہے جاہ عزت، یہی چیزیں ہوتی ہیں، یہی انسان کی کمزوری ہے نا، کہیں دولت کے سامنے شکست کھاتا ہے، کہیں حسن کے سامنے گر پڑتا ہے، کہیں اقتدار اسے خرید لیتا، کہیں عہدہ منصب اس کی قیمت لگا دیتا، یہی کمزوریاں ہیں، وہاں یہ سب چیزیں پیش ہو رہی ہیں، اور ایسا بھی نہیں کہ وطن سے محبت نہ ہو، بیت اللہ ہے وہاں، نکلتے ہی کہنے لگے بیت اللہ ظالم رہنے نہیں دیتے، اس دین کے ساتھ رہنے نہیں دیتے، بیت اللہ ہے وہاں، ایسا نہیں کہ محبت نہیں تھی، تعلق نہ تھا، لیکن اللہ کا دین ہر تعلق سے بالاتر دولت ہے، اللہ کا دین سب سے بڑھ کر، ابو سلمہ ہجرت کے لیے نکلے، ظالم آئے کہا ہماری بیٹی جو تمہاری بیوی ہے اسے ساتھ نہیں لے کے جا سکتا، اپنے گھر کے لوگ آئے ہمارا یہ پوتا نہیں لے کے جا سکتا، آگے مشرک کھڑے ہیں، مکہ کی کمائی مدینہ یہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا، زندگی بھر کی پونجی بھی لے لی، بیوی بھی گئی، بیٹا بھی گیا، اب بتائیے اس ہاتھ میں لٹتے لٹائے یہ شخص ہجرت کے لیے ہجرت کر رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور اپنی بیتی کہانی سنائی، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یا ابا سلمہ قد ربحت البیع، قد ربحت البیع، ابو سلمہ بڑے نفع کی تجارت کی ہے، بڑی کمائی کی ہے تم نے، تو کھویا کچھ نہیں ہے، بہت کچھ پا لیا ہے، منافق منافق، جب مدینہ میں مسلمان آئے اور ان منافقوں سے وابستہ پڑا تو اپنی مجلسوں میں کہا کرتے تھے انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ان نادانوں کی طرح ایمان لے آئے کہ انہوں نے ایک آدمی کے پیچھے چل کر سب کو اپنا دشمن بنا لیا، اور ان کی نادانی دیکھو، اس ایک آدمی کی خاطر ساری دنیا کو دشمن بنا لیا، اور گھر بھی چھوڑنے پڑے، اولاد بھی چھوڑنی پڑی، کاروبار بھی چھوڑنا پڑا، وطن بھی چھوڑنا پڑا، سب کچھ ان کے ہاتھ سے گیا، کیا ہم ان نادانوں کی طرح ایمان لے آئے؟ صحابہ کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، نادان کہہ رہے ہیں، کہ یہ ایک آدمی کے پیچھے چل پڑے ہیں اور ساری دنیا کو دشمن بنا لی ہے، اور کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آیا، اللہ کہہ رہے بیوقوف یہی ہیں جو صحابہ کو بیوقوف کہہ رہے ہیں. الا انہم ہم السفہاء, بیوقوف یہی ہیں, کم عقل یہی ہیں. صحابہ تو بڑے دور اندیش ہیں, وقتی نفع قربان کیا, وقتی نفع قربان کیا, معمولی مفاد قربان کیا, خربوں سال کی زندگی سنوار دی. یہ تو بڑے دور اندیش ہیں, یہ بڑے روشن خیال ہیں, دور کی نظر رکھنے والے ہیں. معمولی چھوٹا سا نفع قربان کیا, پائیدار مفاد اپنا محفوظ کر لیا, خربوں سال کے کیریئر سنوار لیا. اللہ کہہ رہے بیوقوف تو یہ خود ہیں, لیکن انہیں اپنی بیوقوفی کا احساس بھی نہیں, مت ماری ہوئی ہے. تو یہ ہجرت بہت بڑی آزمائش تھی نا, کہ بظاہر ہاتھ سے سب کچھ جا رہا ہے, تو غیب کا سودا ہے نا بھائی, غیب کا سودا ہے کہ ہجرت سے سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا, پایا کیا, پایا کیا, وہی کچھ پایا جو انہیں اللہ کے نبی نے بتایا کہ تمہیں بہت کچھ ملے گا. اب کب ملے گا, یہ غیب کا سودا ہے, اسی کا نام تو ایمان ہے. لیکن یہ بڑا بھولا سبق ہے, بڑا ہی بھولا سبق ہے. ہر کوئی آج سنوارنا چاہتا ہے, کہتے کل دیکھی جائے گی. ہر شخص خود غرض بن چکا ہے, وقتی مفادات پہ زندگی گزارنا چاہتا ہے. تو ہجرت کے عنوان اسلامی کیلنڈر کی بنیاد سبق دیا ہے. یہ ہجرت یہ ایک ایسی چیز تھی جس کے بعد اسلام کی اشاعت شروع ہو گئی, جہاد کی اجازت مل گئی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, ذروۃ سنامہ الجہاد, میرے اسلام کی شان جہاد میں ہے. ادھر ہجرت, ادھر جہاد, ادھر شہادت, سبحان اللہ. پھر دنیا نے دیکھا کہ دعوت اسلام کے راستے میں جہاں رکاوٹ آئی, جہاد کی برکت سے وہ دور ہوتی چلی گئی. اور ہجرت کے بعد بہت تھوڑے سے عرصے کے اندر پورے جزیرہ عرب میں اسلام پھیلتا ہوا نظر آیا. یدخلون فی دین اللہ افواجا, لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوتے ہو رہے, فوج در فوج. اس لیے کہ اسلام جب گھر سے نکل کر عدالت میں آتا ہے نا, اور قومی اداروں میں آتا ہے, اور اقتدار میں آتا ہے, تو اسلام اپنے پورے حسن اور خوبصورتی کے ساتھ آتا ہے. اسلام کی پوری برکتیں ظاہری تب ہوتی ہیں جب ہر شخص کو انصاف مل رہا ہوتا ہے, جب ہر شخص کو تحفظ مل رہا ہوتا ہے, جب ہر شخص کی ضرورت اس کی دہلیز میں پوری ہو رہی ہوتی ہے, جب اسلام پوری طور پہ اپنے حسن کے ساتھ پھیلا. تو یدخلون فی دین اللہ افواجا, لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے تھے. صرف فتح مکہ دیکھیے, مسلمانوں کی تعداد حدیبیہ کے موقع پہ 1400 تھی. دو سال کے بعد جب فتح مکہ ہونے لگا تو مسلمانوں کی تعداد 10,000 ہو گئی.
دس ہزار ہو گئے. اسلام کا جب حسن دنیا نے دیکھا نا تو اسلام قبول کیے بغیر رہتے نہیں تھے کہ ایسا خوبصورت اسلام کہ ہم نے ان کا پہلا دور بھی دیکھا ہے جہاں ان کے یہاں جنگوں کا یہ حال تھا کہ اونٹ کے پانی پینے پر جنگ چھڑتی تو لاشوں کے پشتے لگ جایا کرتے تھے, گھوڑے کے آگے پیچھے ہونے پر لڑائی شروع ہوتی تو نسلوں کو نصیحت ہوتی تھی کہ بدلہ لیے بغیر نہ رہنا, انسانوں کے لاشوں کے پشتے لگ جایا کرتے تھے. اور آج ان میں ایسی آپس میں محبت ہے, ایثار ہے, ایک دوسرے کے لیے مر مٹ رہے ہیں. اتنا بڑا انقلاب کس نے کر دیا؟ تو اسلام کا حسن ان کے دلوں میں بیٹھتا چلا گیا. پورا معاشرہ ہی بدل گیا. تو ہجرت نے دنیا ہی بدل دی, دنیا ہی بدل کے رکھ دی. مدینہ میں اسلام کی اشاعت, اسلام کا فروغ, اسلام کی ترقی, اسلام کا غلبہ. دروازہ کیا بنا, بنیاد کیا بنی؟ ہجرت. دنیا نے سکھ چین کا مزہ لیا. تو یہ تاریخ ہے مسلمانوں کی, ہجرت. اور اس کو یہ سبق اس قدر یاد دہانی کرانے کا ہے کہ تاریخ ہی مسلمانوں کی ہجرت سے شروع ہوتی, لیکن یہ سب چیزیں بھول بھلیاں ہو گئی. نیا سال شروع ہوتا ہے, عجیب کیفیت ہوتی ہے, کہیں ذہن بھی نہیں آتا کہ ہجرت کا عنوان یا میں کیا سبق دینے کے لیے آیا ہے. مسلمان وطن دوست ہوتا ہے لیکن خدا پرست ہوتا ہے, وطن پرست نہیں ہوتا. وطن دوست ہوتا ہے, ملک دشمن نہیں ہوتا, ملک سے بے وفائی نہیں کرتا, ملک سے محبت کرتا ہے, وفاداری کرتا ہے, دوستی رکھتا ہے, لیکن خدا پرستی کرتا ہے, وطن پرستی نہیں کرتا. اطاعت اللہ کی, اس اللہ کی خاطر وطن چھوڑنا پڑے چھوڑ دیتا ہے. اللہ کا حکم سب سے آگے. اس لیے مسلمان وطن دوست ہوتا ہے, وطن سے محبت کرتا ہے, وطن سے دشمنی نہیں کرتا, غداری نہیں کرتا, لیکن پرستی صرف خدا کی, خدا پرست ہوتا ہے. دوستی ہوتی ہے, محبت ہوتی ہے, لیکن اللہ کا دین سب سے بڑی چیز ہے. اللہ کا دین سب سے بڑی چیز ہے. گھر چھوڑ رہا ہے, کاروبار چھوڑ رہا ہے, برادری چھوڑ رہا ہے, ہجرت کر رہا ہے. آج تو میرے عزیزو اللہ کی خاطر ہم سے گناہ نہیں چھوڑتا, وہ تو برادری چھوڑ رہے, گھر چھوڑ رہے, کاروبار چھوڑ رہے. ہم سے تو آج ناجائز خواہش نہیں چھوڑتی, غلط جذبہ نہیں قربان کر ساتھ کر سکتے, حرام جذبہ یہ نہیں قربان ہوتا. کہنے میں وہ بھی مسلمان, ہم بھی مسلمان, اور وہ اللہ کے دین کے لیے سب کچھ قربان کر رہا ہے. تو یہ ہے ہجرت کا سبق. کہ اللہ کرے ہماری زندگی اس درجے کے ایمان کے ساتھ ہو کہ ہم اللہ کے دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں.
پھر محرم ہے، یہ مہینہ ہے، اس میں جہاں عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے وہاں اہل بیت کی بہت بڑی قربانی ہے. شہادت مسلمانوں کے ہاں نعمت ہے، مصیبت نہیں ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نعمت اللہ سے مانگا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے ودیت وان اقتل فی سبیل اللہ، اے اللہ مجھے بھی شہادت کی نعمت عطا فرما، یہ نعمت ہے مصیبت نہیں ہے. اس لیے اللہ کے نبی یہ نعمت مانگا کرتے تھے ودیت وان اقتل فی سبیل اللہ، اے اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت دے دے. اور یہ اتنی بڑھیا دولتیں فرمایا کرتے تھے ثم احیا، پھر زندہ فرما، اور پھر مجھے اس نعمت کی لذت دے، پھر زندہ فرما، اور پھر مجھے اس نعمت کی لذت عطا فرما دے. ایک نعمت ہے. اور مسلمانوں کے دامن میں تو شہداء بھرے پڑے، بھرے پڑے. بدر کے 14 شہداء، احد کے 70 شہداء، حنین کے شہداء، احزاب کے شہداء، اور پھر شہیدوں کا سردار شہید حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لقب دیا سید الشہداء، شہیدوں کا سردار. اور آپ کو جب انہیں شہید کیا گیا تو ان کی شہادت بڑی تکلیف دے تھی، کان کاٹ دیے گئے، ناک کاٹ دیا گیا، زبان کاٹ دی گئی، کلیجہ نکالا گیا، اسے چبایا گیا. آپ کے لیے بڑی دکھ کی چیز تھی، بڑے دکھ ہوئی آپ کو اس انداز سے جو ان کے لاش کے ساتھ، جسم کے ساتھ کیا گیا. تو جب فتح مکہ ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کے لیے معافی کا اعلان فرما دیا، لیکن 6-8 مرد 4 عورتیں، ان کے لیے فرمایا ان کا خون مباح ہے، جہاں میرے قتل کر دو. ان میں ایک شخص یہ وحشی بھی تھا، یہ شخص بھی تھا. سب کی معافی ہو گئی، اس کی معافی نہیں ہوئی. یہ شخص طائف چلے گئے، اور جب طائف گئے تو انہیں پتہ لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی کسی قوم کا سفیر بن کے آئے، قاصد بن کے آئے، تو آپ اسے قتل نہیں کرتے. تو یہ طائف سے قاصد بن کے آئے، سفیر بن کے آئے. تو جیسی سفیر بن کے آئے آپ کے سامنے، تو آپ نے فوراً اللہ کے نبی کے سامنے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول. آپ نے پوچھا تم وحشی ہو، آپ نے میرے چچا کو قتل کیا ہے، یہ حشر تم نے کیا ہے؟ تو سب جواب مثبت میں دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اسلام قبول ہے، لیکن ایک کام کرنا، تم میرے سامنے نہ آنا. اس لیے کہ تم میرے سامنے آؤ گے تو مجھے دکھ ہوگا، اور میرے چچا کی وہ کیفیت میرے سامنے آ جائے گی، تو میرے دل میں تمہارے لیے کچھ ہو جائے گا. اور ایک مسلمان کے لیے اللہ کے نبی کے اس دل میں کچھ ناراضگی آ جائے تو اس کا کیا حشر ہوگا؟ اس لیے میرے سامنے نہ آنا، تمہارا اسلام قبول ہے. صحابی بن گئے، صحابہ کا مرتبہ مل گیا، لیکن آپ اندازہ لگائیے کتنی دکھ کی بات تھی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس سید الشہداء کا دن کئی بار آیا، ہر سال آیا. اہل بدر کے دن بھی آیا، احد کے شہداء کا دن بھی آیا. بلکہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یقتلون النبیین بغیر حق، یہودیوں نے بہت سارے نبیوں کو بھی شہید کیا. شاید اسلام کا کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ، کوئی دن ایسا نہ ہو جس میں کوئی نہ کوئی شہید اس کے دامن میں نہ ہو.
کوئی مہینہ کوئی ہفتہ کوئی دن ایسا نہ ہو جس دن کوئی شہادت اسلام کے دامن میں نہ ہو. پیغمبروں کو شہید کیا گیا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقْ, انہوں نے بہت سارے نبیوں کو ناحق شہید کیا ہے. تو شہداء ہی شہداء ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ شہادت سعادت ہے. سعادت سعادت ہے, یہ نعمت ہے. یہ اور یہ ایک ایسی زندگی ہے جس پر ہزاروں زندگیاں قربان کی جا سکتی. شہادت ایک ایسی زندگی ہے جس پر ہزاروں زندگیاں قربان کی جا سکتی. تو مسلمانوں کے لیے اس نئے سال کے موقع پہ ہجرت بھی ہے, جہاد بھی ہے, شہادت بھی ہے, تو اپنے آباؤ اجداد کا یہ خوبصورت کردار ہے کہ مسلمانوں نے یہ سب کچھ نہ زبان کے لیے کیا, نہ رنگ کے لیے کیا, نہ علاقے کے لیے کیا, نہ اپنے برادری کے لیے کیا, نہ اپنے قوم کے لیے کیا, نہ پیسوں کے لیے کیا, نہ زمین کے لیے کیا, نہ جاگیروں کے لیے کیا, نہ عہدے اور منصب کے لیے کیا. یہ سب کچھ اللہ کے دین کی خاطر کیا. یہ سب کچھ اللہ کے دین کے لیے کیا. یہ عنوان ہے نئے سال کا, شہادت ہے. سبحان اللہ. حضرت عمر فرمایا کہتے تھے رضی اللہ عنہ, اللہ مجھے شہادت دے دے لیکن مدینہ میں دے. لوگ کہتے ہیں عمر شہادت بھی مانگتے ہو اور مدینہ میں بھی مانگتے ہو, کیسے ملے گی؟ تو مسجد نبوی میں شہادت ہوگی, مصلی رسول پہ شہادت ہوگی. جیسی آپ کو زخمی کیا گیا تو فوراً آپ نے سوال کیا کہ مسلمان تو نہیں ہے, پس چلا نہیں منافق منافق ہے منافق. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے, یہ سچ ہے. لیکن یہ شہادتیں اللہ کے دین کے لیے ہوں, زبانوں پر نہیں, علاقوں پر نہیں, قوموں پر نہیں, عہدوں اور منصبوں پر ہی نہیں, دنیا پرستی کے لیے نہ ہو, اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے. اس کے لیے ہمارے نبی نے ہجرت کی ہے, ورنہ دولت تو بہت ہی آپ کے قدموں میں, سرداری سب کچھ آپ کو پیش کیا جا رہا تھا. تو یہ ہر سال یہ تاریخ آتی ہے اور پورے سال مسلمان اس تاریخ کو استعمال کرتا ہے. ہجرت کا عنوان آتا ہے 1442 1443 اور آج یہ تاریخ. ہجرت ذہن جاتا ہے وہاں, ایک تاریخ ہے, آباؤ اجداد کی قربانی ہے اور ان کا مجھ اور آپ پر بہت بڑا احسان ہے کہ ان کی وہ قربانیاں جس کی بدولت آج کلمہ مجھے اور آپ میرے گھروں میں مل گیا ہے. ان کی وہ قربانی ہے نا جس کی بدولت آج ہم گھر بیٹھے مسلمان ہیں, انسانیت کی زندگی ہمیں مل گئی ہے. ورنہ تو جانوروں کی طرح زندگی ہوتی, جیسے جانور جانوروں کا پیشاب پیتا ہے, دنیا میں ایسی انسان نما جانور ہیں جانوروں کا پیشاب پیتے. ہمیں ان کی قربانیوں کے بدولت انسانیت کی زندگی ملی ہے. اب ہم ہیں اس دولت کی کتنی قدر کرتے ہیں, اس دولت کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں, اور اپنے آباؤ اجداد کی اس تاریخ کو کتنا زندہ کرتے ہیں. اگر آج امت اس دین کے خاطر قربانیاں دے گی, اپنے وسائل لگائے گی, اپنی عزت کی اپنی جان کی قربانی دے گی، سبحان اللہ، یہ دین آئندہ نسلوں تک منتقل ہوگا، یہ دین آگے تر و تازہ ہوتا چلا جائے گا. اس پورے دین کی ایک تاریخ ہے، ہر دور میں یہ قربانیاں دیتا ہے، قربانیوں سے اس میں تازگی آئی ہے. آپ دیکھ لیجئے نا، کسی بھی چیز کو جو ترقی ہوئی ہے پیچھے کسی کی محنت لگتی ہے نا. دنیاوی چیزیں بھی، کسی بھی چیز کو ترقی ملی ہے تو کسی کی کوئی محنت لگی ہے نا، اور اگر اس کی محنت چھوڑ دی جائے اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے. ہر دور میں خوش نصیب لوگ اپنے آباؤ اجداد کے اس کردار کو زندہ کرتے آئے اور اس دین کے خاطر قربانیاں دی، زندگیاں لگائیں، جس کے بدولت اس دین میں تازگی رہی. جس چیز پر بھی قربانی ختم ہو جاتی ہے، محنت ختم ہو جاتی ہے، اس کا وجود آہستہ آہستہ نکلنے لگتا ہے، ختم ہونے لگتا ہے. تو یہ ہجرت کا عنوان ہمیں قربانی کا سبق دیتا ہے، دین کے خاطر کچھ لگانے کا سبق دیتا ہے. ہر آدمی کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے، وہ اپنے آپ میں سے کچھ نہ کچھ دین کے لیے پیش کر سکتا ہے. دین کے لیے کچھ خوش نصیب اپنی اولادوں کو وقف کرتے ہیں، کچھ خوش نصیب اپنی زندگیاں وقف کرتے ہیں، کچھ خوش نصیب اپنے وسائل وقف کرتے ہیں، کچھ خوش نصیب اپنی صلاحیتیں وقف کرتے ہیں، کچھ خوش نصیب اپنے اوقات وقف کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. اس دین کی بہار انہی قربانیوں کے ساتھ. تو یہ سبق ہے اہل بیت کی قربانیوں کا، حضرت عمر کی شہادت کا، ہجرت کا عنوان، کہ تم بھی اپنے آباؤ اجداد اور ان بزرگان اپنے ان بزرگوں کے راہ پہ چلو. دین کے لیے کچھ پیش کرو. تب آگے ترقی ہوتی ہے. اور اس دین کے خاطر جو دیر لگاتا ہے، جو قربانی دیتا ہے، سبحان اللہ، وہ چمکتا ہے. صحابہ رضوان اللہ اجمعین، سارے صحابہ اول تا آخر، اللہ نے سب کے لیے ایک سند جاری کی ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے لیے یہ نام ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے لیے اللہ نے اعلان کر دیا. ان کی بشری کمزوریاں، ان کی بشری کوتاہیاں سب اللہ نے معاف کر دی، اس لیے کہ ان کی قربانیاں اسلام کی خاطر اتنی تھی. سب کے لیے اللہ نے اعلان کر دیا، اگرچہ درجہ ہر ایک کا مختلف ہے. سب سے اعلیٰ درجہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ اجمعین، پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ جن کے لیے اللہ کے نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، پھر اس کے بعد درجہ آتا ہے بدری صحابہ کا جو بدر میں شریک ہوئے، پھر مقام آتا ہے ان لوگوں کا جو بیت رضوان درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، پھر ان کا مقام آتا ہے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام لایا اور دین کے خاطر قربانیاں دی، اور پھر اس کے بعد مرتبہ آتا ہے وہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام لایا اور صحابی بنے، سبحان اللہ. لیکن سب کے لیے ایک اعلان سب کے لیے ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان میں سے کوئی ایک بھی محروم نہیں ہے، محروم کوئی نہیں ہے. شان سب کی اپنی اپنی جگہ پر ہے، لیکن ان میں محروم کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ وہ بزرگ ہیں، یہ ہمارے آبا و اجداد جن سے ہماری روحانی نسبت ہے، ان کی یہ مبارک زندگی ہے، ان کا حق ہے ہم پر، ان کی عظمت دل میں ہو، ان کا احترام دل میں ہو، ان کا ادب دل میں ہو اور ان کی پیروی ہو. وَسَابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہ ورضو. یہ مہاجرین ہیں اور انصار. پہلے مسلمان بس یہی ہوتا تھا، یا تو مہاجر ہوتا تھا یا انصار ہوتا تھا. یہ مہاجرین ہیں، یہ انصار ہیں. آگے اللہ کہتا ہے قیامت تک جو بھی ان مہاجرین انصار کی سچی پیروی کرے گا میں ان سب سے راضی ہو جاؤں گا. ظاہر ہے پیروی کے لیے پہلے عقیدت چاہیے، پہلے محبت چاہیے، پہلے احترام چاہیے. وَسَابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ جو بھی قیامت تک ان کی پیروی کرے گا رضی اللہ عنہ ورضو، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا. صحابہ سے محبت، اہل بیت سے محبت ہمارا ایمان ہے. اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. دیکھیے نا، اگر کوئی جسم کا حصہ اللہ کے نبی سے کوئی کپڑا چھو جائے تو بتائیے ایک مسلمان کے دل میں اس کے لیے کتنی عقیدت ہوگی. چومے گا، عظمت دے گا، محبت دے گا. یہ کپڑا اللہ کے نبی کے جسم کے ساتھ چھوا ہے، یہ جوتا اللہ کے نبی کے ساتھ آپ کے پاؤں کے ساتھ چھوا، اس کی کتنی منزل قدر منزلت ہوگی. تصویر کی نہیں بھائی، تصویر کی نہیں. کوئی بیت اللہ کی تصویر لے لے، روضہ رسول کی تصویر لے لے، نہ نہ، جو حقیقی طور پہ اللہ کے نبی کے جسم کے ساتھ لگاؤ، چاہے وہ جوتا ہے چاہے وہ کپڑا ہے، اس کی شان ہے. تو حسین رضی اللہ تعالیٰ تو وہ اللہ کے جنت کے پھول ہیں کہ جس کا جسم کا کوئی حصہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کے نبی کے ساتھ نہ چھوا ہوا ہو. بتائیے کیا شان ہوگی. اللہ کے نبی کو کیسے ان سے محبت ہے، کبھی سواری بن جایا کرتے تھے، کبھی باہوں میں لے لیا کرتے تھے، کبھی بوسہ دے لیا کرتے تھے، کبھی گود میں لے لیا کرتے تھے. تو صحابہ سے محبت، اہل بیت سے محبت، یہ ہمارا ایمان ہے. ان کی عظمت، ان کی محبت ہمارا ایمان ہے. اب ان کے کردار کو زندگی میں لے کے آنا یہ ہماری کامیابی ہے. ان کا جو بلند کردار ہے کہ انہوں نے جو زندگی گزاری ہے اور ان کی نظر میں جو سب سے بڑی ترجیح ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا دین ہے. کہ دین اللہ کا دنیا میں مٹنے نہ پائے، اللہ کا دین زندہ ہو جائے چاہے میں مٹ جاؤں. میں مٹ جاؤں کوئی بات نہیں، اللہ کا دین زندہ ہو جائے. تو یہ ہے محرم کا مہینہ میرے عزیزو. پھر اس میں اعمال کیا ہے؟ اعمال کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو اعمال اس میں ثابت ہیں. ایک عمل تو یہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 تاریخ کو روزہ رکھا، اور جب آپ کو پتہ لگا 10 تاریخ کو آپ نے روزہ رکھا اور آپ کو پتہ لگا کہ یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کو، اور انہیں وہ تاریخ ان کے سامنے ہوتی ہے کہ اس دن بنی اسرائیل کو فرعون سے اللہ نے نجات عطا فرمائی تھی، تو وہ بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پتہ لگا تو آپ کو یہودیوں سے اتنی تشابہ بھی اس سے نفرت تھی کہ یہودیوں سے مشابہت نہیں ہونی چاہیے. تو آپ نے فرمایا اگر میں اگلا سال زندہ رہا تو میں 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا، 9ویں کا بھی روزہ رکھوں. تو جب تک رمضان کے روزے نہیں تھے تو 10ویں تاریخ کا روزہ ضروری تھا، جب رمضان کا روزہ آ گیا
تو اب یہ روزہ مستحب ہے، رکھیں ٹھیک ہے، نہ رکھیں تب بھی کوئی بات نہیں، لیکن جب بھی رکھیں تو نویں اور دسویں رکھ رکھیں، اور اگر نویں نہ رکھنا پائے نہ رکھ پائے تو اس تشبہ سے بچنے کے لیے گیارہویں کا رکھ لیں. لیکن کوئی آدمی نویں کا بھی نہ رکھنا چاہے، گیارہویں کا بھی نہ رکھنا چاہے، تو اس کے لیے پھر بہتر ہے کہ دسویں کو بھی نہ رکھے، تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو. ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کے اندر ایک یہ عمل بتایا، اور دوسرا عمل جو ایک حدیث میں ہے، اگرچہ سند کے لحاظ سے اتنی زوردار نہیں ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دسویں کی تاریخ کو اپنے گھر والوں پر کھانے پینے کے اندر خوشحالی سے اور فراوانی سے کام لے گا، اللہ اس کے اس سال میں رزق میں برکت عطا فرما دے گا. تو ان کے لیے اچھا کھانا تیار کرنا، اچھی چیزیں اپنے گھر والوں کے لیے پیش کرنا، فرمایا اس کے لیے سال بھر میں رزق میں برکت ہوگی. حضرت سفیان ثوری رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، قد جربناہ فوجدناہ، میں نے اس کا بڑا تجربہ کیا ہے اور میں نے وہ برکتیں پائی بھی ہیں، میں نے وہ برکتیں پائی بھی ہیں. تو یہ دو عمل ہیں. اس کے علاوہ میرے عزیزو، شریعت کے لحاظ سے اس مہینے میں اور کوئی خاص عمل نہیں، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو دین سمجھ کے یا نیکی سمجھ کے آدمی کرے. اور باقی ہر قسم کی چیز، جیسے لوگ عام طور پہ ان دنوں کے اندر وہ قبرستان جاتے ہیں بڑے خاص طور پہ، اور ایسا لگتا ہے کہ قبروں کی یاد ان سال میں ایک ہی دن آتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. قبرستان میں جانا، مہینے میں ایک بار جائیں، ہفتے میں ایک بار جائیں، کسی بھی دن جائیں، لیکن کسی مخصوص دن کے ساتھ قبرستان جانا، یہ اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، دین سے نہیں ہے. پھر ایصال ثواب آپ نے کرنا ہے، اپنے بزرگوں کے لیے کرنا ہے، اللہ والوں کے لیے کرنا ہے، اپنے والدین کے لیے کرنا ہے. وہ سال کے کسی بھی دن کر سکتے ہیں، وہ سال کے کسی بھی دن کر سکتے ہیں، کسی بھی تاریخ میں کر سکتے ہیں. تو رمضان محرم کے یہ مہینہ، یہ اس لحاظ سے، یہ عنوان کے ساتھ کہ یہ ہجرت کا عنوان ہے، ہمیں قربانی کا سبق دیتا ہے، اور اللہ کے دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا سچا جذبہ اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے. اور ساتھ یہ بھی دعا فرمائیں کہ یہ محرم کا مہینہ ہمارے ملک میں امن کے ساتھ گزر جائے، امن کے ساتھ گزر جائے، اور اللہ رب العزت ہر قسم کے انتشار سے وطن عزیز کو محفوظ فرمائے. اور یہ مصیبت ہمارے ملک کے اندر ہی، دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا، دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ محرم آئے تو سڑکیں بند، دکانیں بند، بازار بند، ہر چیز ہی بند، دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. تو بس دعا کریں اللہ رب العزت اسے ہر قسم کے شر سے اور ہر قسم کی تخریب سے اور فتنوں سے اس کو محفوظ فرمائے، اور امن اور سلامتی کے ساتھ یہ رمضان، یہ محرم پورے ملک کے لیے امن اور سلامتی کا اللہ اسے ذریعہ بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا أرحم الراحمين، ولا هم إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، نستغفرك ونتوب إليك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، نستغفرك ونتوب إليك. يا كريم يا غفار، اپنے فضل سے ہم سب ہی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما. مولا کریم اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، اپنے پسند کا جینا نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما. اپنے فضل سے مولا کریم، اپنے فضل سے دین کی خاطر سچا جذبہ نصیب فرما، دین کو زندگی کی سب سے بڑا مقصد بنانے کی توفیق نصیب فرما. اے مولا کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اپنے بزرگوں کی، حضرات صحابہ کی سچی عظمت، محبت، عقیدت نصیب فرما، کامل پیروی نصیب فرما۔ مولا کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کے لیے پورے دین پہ چلنا آسان فرما، گناہوں کی گندگیوں سے محفوظ فرما، ہمیں اپنے بچوں کی، بچیوں کی تعلیم کے، تربیت کے، زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما، انہیں اپنے بزرگوں کی، اے اللہ اپنے فضل سے اپنے بزرگوں کی زندگیاں اپنے اولادوں کے سامنے اے مولا کریم اس کا تعارف کرانے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے بچوں کو، بچیوں کو اپنے اکابر اسلاف کی عقیدت عظمت اور سچی پیروی نصیب فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، اسے ہر قسم کی تخریب سے اور ہر قسم کی گندگیوں سے محفوظ فرما، وطن عزیز میں نیکی اور خیر اور تعمیر کی جتنی قوتیں ہیں انہیں غلبہ نصیب فرما، اور شر کی اور برائی کی اور بے حیائی کی اور تخریب کی جتنی طاقتیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ اے مولا کریم وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، اندرونی بیرونی خطرات سے اسے محفوظ فرما، یہاں جو دین دشمن مل دشمن ہیں مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ فرما، ان کے فتنوں سے محفوظ فرما، اہل ایمان اسلام کو، اہل اسلام کو ایمان اسلام پر وہمی اتفاق و اتحاد نصیب فرما، نفرتوں کی جتنی شکلیں ہیں مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرما، دین کی خدمت جتنی خدمت کی شکلیں تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما، جو تیرے پیارے ہیں ان کی عظمت، محبت، عقیدت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب۔